السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور شو کے ساتھ. سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا افغانستان سے دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. افغانستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، افغان سفیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پشاور اور مومن ایجنسی میں خودکش دھماکے، سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
سرکاری معلومات تک رسائی کے مسودہ قانون کی سینٹ کمیٹی سے منظوری حوصلہ افزا ہے، لیکن منزل کی جانب یہ محض ابتدائی قدم ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت کے خلائی ادارے اسرو نے 104 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستانی کشمیر میں سینئر شیعہ رہنما قاتلانہ حملے میں شدید زخمی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغور، تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، چین کے مغربی علاقے سنکیانگ میں چاقوؤں سے مسلح افراد کے ایک حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے فائرنگ کر کے 3 حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور روس نے خفیہ طور پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے SS-8 کروز میزائل نصب کر دیے ہیں. قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں بدھ کو شروع ہونے والے شام امن مذاکرات کا تازہ ترین دور جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے آج بدھ کے روز افغان مشن کے نائب سربراہ کو طلب کر کے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کا ایک گروپ جماعت الاحرار ان حملوں کا ذمہ دار ہے، جس نے افغانستان کے اندر اپنے محفوظ ٹھکانے بنا رکھے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں گزشتہ چند روز کے دوران تواتر سے دہشت گرد حملوں کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں ایک مرتبہ پھر خدشات میں اضافہ ہوا ہے. رواں ہفتے پیر کو سب سے مہلک خودکش حملہ لاہور میں پنجاب اسمبلی سے کچھ فاصلے پر ہوا، جس میں پولیس کے 2 سینئر افسران سمیت 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی. اس تناظر میں اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن سید عبد الناصر یوسفی کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں بلایا گیا، اور جماعت الاحرار کی افغانستان میں موجود مبینہ پناہ گاہوں کے بارے میں افغان سفارتکار کو پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا. پاکستانی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں جماعت الاحرار کی پناہ گاہوں سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے بارے میں پاکستان کے شدید تحفظات سے افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن سید عبد الناصر یوسفی کو آگاہ کیا گیا. بیان کے مطابق اس بارے میں افغانستان کے ساتھ قبل ازیں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی پر بھی افغان سفارتکار کی توجہ مبذول کروائی گئی. وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود ان دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں، انہیں مالی معاونت فراہم کرنے والوں اور ان کے معاونین کے خلاف فوری کارروائی کرے. بیان کے مطابق اس بارے میں افغان سفارتکار کو معلومات بھی فراہم کی گئیں. ادھر بدھ کی شام اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخلوال نے لاہور اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی.
From Yeni cleared large swaths of land that was occupied by the TTP. Not all were eliminated. Certainly some of them have moved into territories that are not under.
افغان سفیر نے کہا کہ پاکستان نے افغان سرحد کے قریب اپنے قبائلی علاقوں میں جب دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی تو اس میں تمام عسکریت پسند نہیں مارے گئے، بلکہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ افغانستان کے ان علاقوں میں منتقل ہو گئے ہوں جو کابل حکومت کے زیر کنٹرول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی نے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ واضح رہے کہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ افغان طالبان کی پناہ گاہیں اب بھی پاکستان میں ہیں، جہاں سے عسکریت پسند افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ سابق سفارتکار اور تجزیہ کار رستم شاہ مومند نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس اندرونی مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد کو ہی اپنی پالیسی کو بہتر بنانا ہوگا۔
اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بندوبست کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے، انٹرنل جو ویکنیسز ہیں، جو لیپسز ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ افغانستان سے بات کرنا وہ آفیشلی ان کو کرنا تھا، انہوں نے کر دیا، وہ ٹھیک کر دیا تاکہ ریکارڈ پر آ جائے۔ ہمارا جو
یہ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ تھی۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں آج بدھ کے روز مہمند میں پولیٹیکل ایجنسی کے دفتر اور پشاور میں ایک جج کو لے جانے والی گاڑی کو نشانہ بنا کر کیے گئے دو الگ الگ خودکش حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ دونوں واقعات میں خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغرب میں دو مختلف خودکش بم دھماکوں میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں بدھ کی سپہر موٹر سائیکل پر سوار ایک خودکش حملہ آور نے ایک سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پولیس حکام کے مطابق حیات آباد کے علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے میں ماتحت عدلیہ کی اس گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ زخمیوں میں ایک مرد سول جج اور 3 خواتین ججز شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ جے وکوا سے خودکش حملہور کے جسمانی اعضاء بھی ملے ہیں جنہیں تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل بدھ کی صبح قبائلی علاقے مومن ایجنسی میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں لیوی سپورٹس کے 3 اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ قبائلی انتظامیہ کے مطابق دو خودکش حملہوروں نے مرکزی قصبے غلنئی میں پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے قریب لیوی سپورٹس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستانی فوج نے ایک بیان میں اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے جب ایک حملہور کو مشکوک سمجھ کر اس کی نشاندہی کی تو اسی دوران اس نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ واقعات ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جب پیر کو ہی لاہور میں ہونے والے ایک مہلک خودکش حملے کے بعد ملک بھر میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جانے کا بتایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت میں شامل عہدیدار شوکت یوسفزئی نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعات سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کا رد عمل ہے۔
چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں پوری طرح ہم انوالو ہیں۔ ضرب عضب ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، اس سے جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں وہاں سے، وہ آہستہ آہستہ اس طرح کے صاف ٹارگٹ کو جو کر کے اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں، یا جس طرح کا لاہور کے اندر دھماکہ ہوا یا یہاں پہ ہوا، تو یہ خوف فراز پہنانے کی کوشش ہے۔ لیکن میرے خیال سے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ جو چھوٹے موٹے لوگ رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی ابھی جو آپریشن شروع ہو رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں سے ملحق ہونے کی وجہ سے پشاور سمیت صوبے کے تمام علاقوں میں سیکورٹی ہر وقت چوکنا رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی کی نسبت امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
روس میں بدھ کے روز افغانستان پر 6 ملکی اجلاس ہوا، جس میں ایران، چین، بھارت، پاکستان اور روس سمیت افغانستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجی کے ڈائریکٹر جنرل اشرف حیدری نے اپنی تقریر میں افغانستان کو درپیش مسائل اور ترجیحات کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی قومی حکومت اس ملک کی قانونی اور منتخب حکومت ہے جو تمام افغانوں کی آئین کے تحت مساوی حقوق کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت امن پر پختہ یقین رکھتی ہے اور اس نے ان مسلح گروپس کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے جنہوں نے تشدد کی مذمت میں اپنی حقیقی رضامندی کا اظہار کیا، دہشت گرد نیٹ ورک سے اپنے رابطے توڑے اور مذاکرات کے ذریعے امن کے حصول کا راستہ اختیار کیا۔ اس سلسلے میں حالیہ عرصے میں ہم کابل میں ہونے والے ایک مذاکراتی عمل میں حزب اسلامی کے ساتھ ایک کامیاب سیاسی معاہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ افغان نمائندے کا کہنا تھا کہ امن کے لیے ان کی حکومت کی کوششوں اور اس سلسلے میں ہونے والی کامیابیوں کے نتیجے میں پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان سے 6.5 لاکھ افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس آئے ہیں۔ افغانستان کے اندرونی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جاری لڑائیاں خانہ جنگ کی نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ 20 دہشت گرد گروپ اور ہمارے خطے کے بہت سے ملکوں سے تعلق رکھنے والے جنگجو ان کے ملک میں سرگرم ہیں۔ بدقسمتی سے بدستور دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا علاقائی اور عالمی میدان جنگ بنا ہوا ہے، کیونکہ دہشت گرد گروپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یا الگ الگ کاروائیاں کرتے ہیں اور افغانستان میں اپنے محفوظ ٹھکانے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے وہ خطے میں یا دنیا میں دہشت گرد حملے کر سکیں۔ روس نے آج بدھ کے روز نیو یارک کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ارکان اور ان کے دوسرے رفقاء نومبر کے امریکی انتخابات سے پہلے روسی خفیہ حکام کے ساتھ کسی رابطے میں تھے۔ ٹائمز نے اطلاع دی تھی کہ 4 موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ ایجنسیوں نے ٹرمپ کے ایک وقت کے انتخابی مہم کے مینیجر پال مینیفورٹ اور متعدد دوسرے ساتھیوں کے ٹیلی فون کالز پکڑی تھیں اور ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ ٹائمز کا کہنا تھا کہ مینیفورٹ نے ان اطلاعات کو لغو قرار دیا ہے۔ ماسکو میں صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف نے بدھ کے روز کہا کہ خبر حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کے سینئر مشیر مائیکل فلن سے استعفی طلب کیا تھا کیونکہ وہ صدر کا اعتماد کھو چکے تھے، نہ کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا۔ انتظامیہ نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ فلن نے روسی سفیر سے اپنی گفتگو کے بارے میں نائب صدر سے غلط بیانی کی۔ بعض قانون ساز اس معاملے کی چھان بین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار میری ایلس سیلیناس اور نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پیر کے روز قانون سازوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلن سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انتظامیہ کئی ہفتوں سے قومی سلامتی کے مشیر کے معاملے کی چھان بین کر رہی تھی، خاص طور پر اس پہلو سے کہ فلن نے نائب صدر مائک پینس کو اپنی اس گفتگو کے بارے میں کیوں گمراہ کیا جو دسمبر میں ان کی امریکہ میں روسی سفیر سے ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کہتے ہیں،
We got to a point not based on a legal issue, but based on a trust issue, where the level of trust between the president and General Flynn had eroded to the point...
ہم ایک نقطے تک پہنچے، قانونی معاملے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعتماد کی بنیاد پر۔ اس سطح پر جب صدر اور جنرل فلن کے درمیان اعتماد ختم ہو گیا اور صدر نے محسوس کیا کہ اب انہیں تبدیلی کر دینی چاہیے۔ فلن نے ابتدا میں کہا تھا کہ انہوں نے روسی سفیر سے روس کے خلاف تعزیروں سے متعلق بات نہیں کی، مگر جنوری کے اواخر میں امریکی محکمہ انصاف نے وائٹ ہاؤس کو بتایا کہ فلن نے ایسا کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس کی کونسل کو کسی غلط اقدام کا علم نہیں ہوا، اور یہ کہ ٹرمپ تعزیروں کے بارے میں سفیر سے فلن کی گفتگو سے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے فلن پر تنقید ہو رہی تھی۔ بعض قانون سازوں نے اس معاملے کی آزادانہ چھان بین کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس پیٹر کنگ نے ایک صحافی کے سوال پر کہ آیا تحقیقات ہونی چاہیے کہا، میرا خیال ہے کہ اور بھی سوال ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آیا کوئی باقاعدہ چھان بین ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ امریکی انٹیلیجنس روس سمیت ایسے تمام معاملات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس چارلی ڈینٹ کہتے ہیں،
with the Russians too conciliatory.
ہمیشہ سے میرا نظریہ یہ رہا ہے کہ انتظامیہ روسیوں کے بہت قریب ہے, بہت زیادہ مصالحت انگیز. پوتن نیٹو کو توڑنا چاہتے ہیں, وہ یورپی یونین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جمہوری اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا رویہ روس کے ساتھ سخت رہا ہے.
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate violence in the Ukraine and return Crimea.
صدر ٹرمپ نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ روسی حکومت یوکرین میں تشدد کم کرے اور کرائمیا واپس کر دے. ساتھ ہی وہ پوری توقع رکھتے ہیں اور روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں. فلن کی جگہ نامزد کرنے کے لیے ٹرمپ تین لوگوں پر غور کر رہے ہیں. ادھر واشنگٹن سے قومی سلامتی کے امور کے نامہ نگار جیف سیلڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاست سے بڑھ کر صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر کے استعفے کے واشنگٹن اور اس سے بھی پرے دور رس اثرات ہوں گے. وائٹ ہاؤس پر ایک نیا دن طلوع ہونے پر صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے سابق مشیر کے دفاع میں ٹویٹر پر لکھا, واشنگٹن سے اتنی بہت سی خبریں غیر قانونی طور پر افشا کیوں ہو رہی ہیں؟ بعد میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے کہا,
That's a real concern for this president. We have to wonder whether or not people who work for our government, who are entrusted with classified information,
یہ واقعتاً تشویش کی بات ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہماری حکومت میں کام کر رہے ہیں, جن پر خفیہ معلومات اور فیصلہ کن مواد کے سلسلے میں اعتماد کیا جاتا ہے, یہ معلومات افشا کر رہے ہیں. سابق عہدیدار اور دیگر اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ معلومات افشا کرنا اچھا نہیں ہے, مگر وہ مائک فلن کے استعفے کو شرمندگی کا باعث قرار دیتے ہیں اور فکر مند ہیں کہ مسائل اس سے کہیں گہرے ہیں. سینٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین ریپبلکن جان مکین نے فلن کے استعفے کو پریشان کن اور قومی سلامتی کے نظام کی خراب کارکردگی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس سے ٹرمپ انتظامیہ کے ولادیمیر پوتن کی جانب عزائم پر مزید سوال اٹھتے ہیں. روسی قانون سازوں نے جوابی حملہ کیا. روسی پارلیمنٹ ڈوما میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین لینرڈ سلٹسکی نے کہا, یہ ہم پر حملے کے مترادف ہے. یہ معنی پہنانا کہ ہم نے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ کسی نامناسب معاملے پر بات کی. ایک نئی حکومت کے لیے یہ معاملہ اچھی نوید نہیں ہے. بیری پوزن لائبریری آف کانگریس کے کلوگ سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
Just as you were beginning to get some takeoff in organizing a rather unconventional National Security Council staff and national security,
جب آپ ان سے توقع کر رہے تھے کہ وہ قومی سلامتی کی ایک غیر روایتی کونسل اور قومی سلامتی کی پالیسی تشکیل دیں گے, اس سب معاملے کی کلیدی شخصیت ہی چلی گئی. اس بات کی اہمیت امریکہ کے ان اتحادیوں کے لیے کم نہیں ہو سکتی جو اب بھی ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ٹام کینی کہتے ہیں,
It's a key role, probably as important as what the diplomacy coming out of the State Department.
یہ ایک کلیدی عہدہ ہے, غالباً اتنا ہی اہم جتنا کہ محکمہ خارجہ سے سفیروں کے ذریعے اور محکمہ دفاع کے ذریعے ہونے والی سفارتکاری. قومی سلامتی کونسل کے سابق عہدیدار کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ حالات کو مختلف بنا دے, اور یہ کہ اگرچہ یہ کافی نہیں ہوگا مگر قومی سلامتی کا نیا مشیر اس میں مدد کر سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین کے مغربی علاقے سنکیانگ میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ چاقوؤں سے مسلح افراد کے ایک حملے میں کم از کم 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ پولیس نے فائرنگ کر کے 3 حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. مقامی حکومت کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان کے مطابق یہ واقعہ منگل کی شام پیشان کاؤنٹی میں پیش آیا اور اس میں 3 افراد زخمی ہوئے. اس علاقے میں ویغور نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے, جو ہان نسل کے دیگر مقامی باشندوں اور حکومت پر اپنے خلاف امتیازی سلوک کی شکایت کرتی آئی ہے. قزاقستان کی دارالحکومت داستانہ میں بدھ کو شروع ہونے والے شام امن مذاکرات کا تازہ ترین دور جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے. تاہم قزاقستان کی وزارت خارجہ نے اس التوا کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے. آستانہ میں ہونے والی بات چیت کا محور وہ جزوی عارضی جنگ بندی ہے جس کے بارے میں دسمبر کے اواخر میں اتفاق ہوا تھا. جنوری میں آستانہ میں ہونے والے اجلاس میں روس, ایران اور ترکی نے اس عارضی جنگ بندی کے مبصر کے طور پر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا. آستانہ میں ہونے والی بات چیت کے عمل میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ روس کی طرف سے 1987 میں کیے گئے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس معاہدے کو انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز یا INF کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں بہجت چیلانی۔
وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ روس نے ایک کروز میزائل نصب کرتے ہوئے 30 سالہ پرانے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ دونوں ملکوں نے 1987 میں انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز اگریمنٹ، یعنی کہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والی جوہری طاقت کے سمجھوتے INF کے تحت اتفاق کیا تھا کہ زمین پر لانچ کیے جانے والے کسی بھی ایسے میزائل پر نہ تو کام کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا فضائی تجربہ کیا جائے گا جو 500 سے 5,500 کلومیٹر تک پرواز کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے 2014 میں شکایت کی تھی کہ روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ اس نے ایسے ہی میزائل کو ترقی دی اور اس کی جانچ بھی کی۔ روس اس الزام کو مسترد کرتا ہے، لیکن منگل کے روز امریکی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی کہ روس نے میزائل نصب کرنے کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹن برگ نے برسلز میں کہا ہے کہ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ معاملہ باعث تشویش ہے۔
I will not comment on intelligence issues, but what I can say is that any non-compliance of Russia with the INF treaty.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ مجھے انٹیلیجنس امور پر کوئی بیان نہیں دینا، لیکن جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روس کی طرف سے INF معاہدے کی کسی بھی طور پاسداری نہ کرنا اتحاد کے لیے شدید تشویش کا باعث ہوگا۔ INF معاہدہ بہت اہم ہے کیونکہ اس معاہدے کے تحت ہتھیاروں، جوہری ہتھیاروں اور یورپ اور نیٹو اتحادیوں کے لیے خطرہ بننے والے ہتھیاروں کی وسیع تر اقسام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے روس کی مبینہ تنصیب کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن نیٹو کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ ضرور کیا ہے۔
The alliance remains a fundamental bedrock for the United States and for all the transatlantic community, bonded as we are together. As President Trump has stated, he has strong support for NATO.
وزیر دفاع جم میٹس کہتے ہیں کہ اتحاد امریکہ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اوکینوس پار تمام کمیونٹی کے ساتھ ہم اکٹھے ہیں، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے بیان بھی دیا ہے کہ وہ نیٹو کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ادھر ماسکو میں صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ روس اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بدستور وابستگی رکھتا ہے اور اس میں وہ معاہدہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ امریکی سینیٹر جان مکین سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ روس کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی بامانی رد عمل کی متقاضی ہے۔ بیچے چلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
ملائیشیا کی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے خاتون کو گرفتار کیا ہے جو مشتبہ طور پر شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کے بظاہر قتل میں ملوث تھی۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اس عورت کو بدھ کے روز کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا۔ اسے دون تھی ہوانگ کے نام سے شناخت کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مشتبہ خاتون کو ایئرپورٹ کی سی ٹی فوٹیج پر واضح طور پر شناخت کیا گیا اور گرفتاری کے وقت وہ تنہا تھی۔ ایسے میں دہشت گرد گروپ داعش شام اور عراق میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے مسلسل محروم ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اب اس گروپ کے پروپیگنڈے میں بھی بہت واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ گروپ نے حال ہی میں جو متعدد ویڈیوز جاری کیں ان میں عراق کے شہر موصل میں لڑائی پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے اور غیر ملکی جنگجوؤں کو گروپ میں شامل ہونے کی دعوت زیادہ واضح نہیں ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجول کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
ویڈیوز میں کہا گیا ہے کہ وہاں مشرقی موصل میں ہمارے خودکش بمبار ہیں، وہاں ہمارے آداب ہیں۔ داعش نے جو تازہ ترین پروپیگنڈا ویڈیو جاری کی ہے اس میں موصل میں عراقی فورسز پر ایک خودکش حملہ دکھایا گیا ہے۔ چارلی ونٹر لندن میں قائم انتہا پسندی کے مطالعے کے بین الاقوامی مرکز یا انٹرنیشنل سینٹر فار دی اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن سے وابستہ ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے داعش کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔
There's been a shift, a big shift away from this kind of idea of utopia.
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش ایک خیالی اور معیاری مسلم دنیا کے تصور سے ہٹ کر جنگی حربوں پر توجہ مرکوز کرتی نظر آتی ہے۔ یہ ویڈیو اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز ظاہر کرتی ہیں کہ داعش ممکنہ طور پر اپنے زیر تسلط علاقوں سے محروم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس علاقے کا اپنے دشمن کے خلاف ہر قیمت پر دفاع کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ گروپ داعش علاقوں کے تسلط کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھا، اس کی زیادہ تر ویڈیوز ایک اسلامی دنیا کے خواب پر مرکوز ہوتی تھیں، جس میں ایک پرم تصویر زیادہ اور جنگ کم دکھائی جاتی تھی۔ سال 2014 میں ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک برطانوی جنگجو دوسرے مسلمانوں پر زور دے رہا تھا کہ وہ شام اور عراق کا سفر اختیار کریں۔
The group is still trying to communicate with foreign fighters but in a qualitatively different way. It's no longer calling for people to make hijra.
چارلی ونڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ اب بھی غیر ملکی جنگجوؤں تک پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن اس کی شدت میں کافی فرق آیا ہے۔ اب یہ گروپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہجرت کریں اور عراق اور شام پہنچیں، بلکہ پیغام یہ ہے کہ اب وہ اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے حملے کریں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے مشرق وسطی میں، جہاں اس کا مرکز ہے، وہاں سے ہٹ کر بھی کئی حملے کیے ہیں، بشمول فرانس، جرمنی اور ترکی کے۔ لیکن جیسے جیسے اسلامی خلافت کا تصور مرجھا رہا ہے، اس کا پروپیگنڈا بھی کمزور پڑ رہا ہے۔ ایک بار پھر چارلی ونٹر کے الفاظ، داعش کے پاس کم جگہ ہیں جن کے لیے پروپیگنڈا کیا جائے، اور بلا شبہ اتحادی افواج ان کے پروپیگنڈا کرنے والے افراد کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں، لہذا یہ گروپ ہر طرف سے مضروب ہے۔ داعش گروپ ابھی بھی اسلامی دنیا کے تصور کو فروغ دیتا ہے۔ بلڈنگ بلاکس سے موسوم حالیہ ایک ویڈیو میں بظاہر یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ شام کے شہر رکہ میں پبلک سروس جاری رکھے ہوئے ہے، اور ویڈیو میں ایک مسکراتا ہوا پولیس اہلکار ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے۔
The tone of it is interesting though because it's almost preemptively nostalgic as if the group is recognizing that it's
چارلی ونٹر کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں لب و لہجہ دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ماضی کی کامیابیوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے، جیسے یہ گروپ اعتراف کر رہا ہو کہ اس کے تسلط والے علاقے محدود ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رکہ بھی، جو اس کا مضبوط گڑھ ہے، وہاں بھی سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر ان کے حوصلے بلند ہوں تو ان ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور آپ یاد کیجئے، جب داعش کے پاس زیادہ علاقے تھے تو اس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ چارلی ونٹر باور کراتے ہیں کہ داعش انتہائی پرتشدد ویڈیوز جاری کرنے کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن نشریاتی ادارے اب کم ہی ایسی ویڈیوز نشر کرتے ہیں، اور اس تبدیلی نے اسلامک اسٹیٹ کی ذرائع ابلاغ میں موجودگی کو مزید کمزور کیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی کے نام سے جاری کردہ ایک مفصل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 95% آبادی کو کسی نہ کسی طبی مسئلے کا سامنا ہے، اور صرف 5% آبادی مکمل طور پر صحت مند ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی ایک تہائی آبادی یعنی 2.3 بلین افراد کئی بیماریوں کے شکار ہیں، جو آگے چل کر معذوری کا سبب بنتی ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے منسلک گلوبل ہیلتھ کے پروفیسر اور اس تحقیق کے سربراہ ٹے آف ووس کہتے ہیں کہ معذوری کی بہت سی وجوہات کا تعلق دراز عمر سے ہے۔
Across the world, the two largest components are the musculoskeletal problems with low back pain, neck pain and arthritis being very dominant, and then the mental disorders.
دنیا بھر میں ڈس ایبلٹی یا معذوری کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک پٹھوں اور ہڈیوں سے متعلق تکالیف، مثلاً کمر، گردن اور جوڑوں میں درد، جبکہ دوسری بڑی وجہ نفسیاتی بیماریاں، مثلاً ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ مومر افراد میں معذوری کی بڑی وجوہات میں خون کی کمی، ادویات اور الکوہل کا غلط استعمال، اور آنکھ، کان اور دانتوں کی بیماریاں شامل ہے۔ یہ تحقیق جرنل دی لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیق 1990 اور 2013 کے درمیان 188 ممالک میں کی گئی، جن میں مختلف بیماریوں سے متعلق 305,000 کیسز کا مشاہدہ کیا گیا۔ افریقہ میں ڈسیبلٹی کی بڑی وجہ HIV/AIDS ہے، جبکہ ایشیائی ممالک میں معذوری کے کیسز نسبتاً کم ہیں۔ پروفیسر واس کے الفاظ،
So China, Japan, Thailand, Indonesia, Singapore, they have relatively lower rates of disability.
چین، جاپان، انڈونیشیا اور سنگاپور میں معذوری کی شرح کم ہے. یہ واضح نہیں کہ اس کی وجہ کیا وہاں کا لائف سٹائل، خوراک اور کم موٹاپا ہے یا کوئی اور ہے. واس مزید کہتے ہیں کہ خراب صحت سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقدامات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومر افراد کو محض زندہ رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ ان کو صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں قیام پذیر افغان پناہ گزینوں، نان رجسٹرڈ افغان باشندوں اور ان کی اپنے وطن واپسی سے متعلق پاکستان، افغانستان اور پناہ گزینوں کے عالمی ادارے پر مشتمل کمیشن کا اجلاس آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں کمیشن کے معاہدے کی تجدید پر باضابطہ دستخط کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا سہفریقی اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں افغان پناہ گزینوں سے متعلق مسائل پر غور کرنے کے علاوہ ان کی رضاکارانہ وطن واپسی کے عزم کو دہرایا گیا. پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کے اسلام آباد میں ہونے والے اس سہفریقی اجلاس میں افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی مشکلات اور ان کے حل کے علاوہ پاکستان میں غیر اندراج شدہ افغانوں سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. بعد ازاں یو این ایچ سی آر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ افغانستان نے واپس آنے والے پناہ گزینوں سے متعلق ایک اعلی سطحی کمیٹی بنائی ہے، جس کا مقصد اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے افراد اور دوسرے ملکوں سے واپس آنے والے افغانوں کی معاونت کرنا ہے. بیان کے مطابق یو این ایچ سی آر اور حکومتوں کی طرف سے افغانوں کی رضاکارانہ اور باعزت واپسی کے اصولوں کی پاسداری کے عزم کو دہرایا گیا. بیان کے مطابق افغان وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی نے کہا کہ وطن واپس آنے والوں کی بحالی اور انہیں بنیادی ضروری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے. سہفریقی اجلاس میں افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین سید حسین علمی بلخی، افغانستان کے نائب وزیر خزانہ محمد مصطفیٰ مستور اور پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر ذخیل وال کے علاوہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین، یو این ایچ سی آر کی پاکستان میں سربراہ اندریکا روتوواتے اور یو این ایچ سی آر کی افغانستان میں نمائندہ فتھیہ عبداللہ کے علاوہ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ نے شرکت کی. واضح رہے کہ یہ سہفریقی کمیشن 2002 میں پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں اور ان کی واپسی سے متعلق معاملات کی نگرانی کرنے والا باضابطہ فورم ہے. رواں ہفتے ہی انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین پر افغانوں کو زبردستی واپس بھیجنے کا الزام لگایا تھا. تاہم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین، یو این ایچ سی آر اور پاکستان نے اس الزام کو رد کیا تھا. منگل کی شب پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا تھا کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ معروضی حقائق کی عکاسی نہیں کرتے. بیان میں کہا گیا کہ پاکستان گزشتہ 37 سال سے لاکھوں افغانوں کی میزبانی کر رہا ہے اور رپورٹ میں اس حقیقت کو نظر انداز کیا گیا. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان افغانوں کی رضاکارانہ اور باعزت واپسی چاہتا ہے اور حکومت کی اس بارے میں کسی طرح کی زبردستی کی پالیسی نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے اس توقع کا اظہار بھی کیا گیا کہ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی میں بین الاقوامی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف غیر ملکی اثاثے رکھنے کے معاملے پر دائر درخواستوں کی سماعت تقریباً 2 ہفتوں کے تعطل کے بعد بدھ کو عدالت عظمیٰ میں دوبارہ شروع ہوئی. 1 فروری کو یہ سماعت 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید شیخ کی عدالت کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی. جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے بدھ کو جب دوبارہ سماعت کا آغاز کیا تو وزیر اعظم کے بیٹوں کے وکیل سلمان اکرام راجہ نے اپنے دلائل وہیں سے شروع کیے جہاں آخری سماعت میں وہ ختم ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کے کاروبار کا گزشتہ 40-45 سالوں کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور 1999 میں لگائے گئے مارشل لا کی وجہ سے خاندانی دستاویزات بھی ضائع ہو چکی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہے، لہٰذا اس میں کسی کو ملزم قرار نہیں دیا جا سکتا اور عدالت ضمن میں متعلقہ اداروں کو تحقیقات کا حکم دے سکتی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے گروپس نے سینٹ کی ایک کمیٹی کی جانب سے معلومات تک رسائی کے بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے۔ بل میں بدعنوانی یا خیانت کی اطلاع دینے والوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کے سرگرم کارکنان پاکستان کے ایوان بالا کی ایک کمیٹی کی طرف سے معلومات تک رسائی کے بل کی منظوری کو خوش آئند تو قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کے بقول قوانین کی صحیح معنوں میں پاسداری کو یقینی بنانے جیسے اقدام کیے بغیر حوصلہ افزا نتائج کا زیادہ امکان نہیں۔ منگل کو سینٹ کی ایک خصوصی کمیٹی نے معلومات تک رسائی کے بل کا شکوار جائزہ لیتے ہوئے اس پر سیر حاصل بحث کے بعد متفقہ طور پر اسے منظور کر لیا تھا۔ یہ بل پارلیمان سے منظوری کے بعد معلومات تک رسائی کے آرڈیننس مجریہ 2002 کی جگہ لے گا۔ منظور کیے گئے مسودہ قانون کے مطابق کسی بھی لاپتہ شخص کے بارے میں معلومات کے لیے درخواست جمع کروائے جانے کے 3 دن کے اندر اندر متعلقہ حکام اس بابت تفصیل فراہم کریں گے۔ مزید برآں، کسی بھی معلومات کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دے کر اگر افشا نہیں کیا جاتا تو اس بارے میں بھی متعلقہ ادارے کے حکام کو تحریری طور پر وضاحت پیش کرنا ہوگی۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، جن میں اکثر کا الزام لواحقین سیکیورٹی اداروں پر عائد کرتے ہیں، لیکن حکام ایسے دعووں کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ مسودہ قانون کی منظوری معلومات تک شہریوں کی رسائی کے ضمن میں ایک خوش آئند مگر ابتدائی پیش رفت ہے۔
اس وقت پاکستان میں کہ جو لوگوں کے لیگل رائٹس ہیں وہ اس کا جو قانونی طور پہ موجود ہے، مگر یہ کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو عمل درآمد جنہوں نے کرنا ہے وہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو گورننس ہماری کیونکہ اتنی خراب ہے، تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا جو ان کو لیگل رائٹس مل رہے ہیں۔ مگر یہ کہ یہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ ہونے سے ہونا اس کا بہتر ہے نا۔ تو کم از کم لوگوں کا ایک رائٹ فل کلیم تو ہے کہ وہ حکومت سے یا جو بھی آپ کے حکومتی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ان کا احتساب کر سکے، ان سے جواب طلبی کر سکے۔
اس بل میں ایسے افراد کو تحفظ دینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو حکومتی اور سیکیورٹی اداروں کی کسی بدعنوانی کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ بل کے مطابق ایسے افراد کو ان معلومات کی بنیاد پر بننے والے مقدمات سے استثنا دیا جائے گا۔ سینئر قانون دان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی عہدیدار غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کو یقینی بنایا جائے۔
میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پینالٹی جو ہے نا وہ ہیوی پینالٹی اٹیچ ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی ایسا میکنزم وضع ہونا چاہیے جس میں کوئی ایسا طریقہ ہو اس بندے کو اس ادارے سے برآمد کروایا جا سکے۔ ہمارا کنسرن ہے اس بات سے کہ ادارے کہیں نہ کہیں جو ہے نا بات چھپاتے یا بتاتے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہو جن کو ڈیٹین کیا، مگر ہم کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ نے ڈیٹین کرنا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا کریں، اللیگلی ڈیٹین نہ کریں۔ یہ ایک پازیٹو بات ہے اور اس کا اظہار ہے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ میرا کنسرن یہ رہے گا کہ اگر ادارے آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے۔
سینٹ کی کمیٹی سے منظور ہونے والے مسودہ قانون کے مطابق معلومات تک رسائی کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے ایک 3 رکنی کمیشن ترتیب دیا جائے گا جو متعلقہ اداروں کو معلومات فراہم کرنے کا حکم دینے کا مجاز ہوگا۔ اس کمیشن کے ارکان کا تقرر وزیر اعظم کریں گے، جن میں متوقع طور پر سول سوسائٹی، بیوروکریسی اور عدلیہ سے ایک ایک رکن شامل کیا جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو کمیشن کے کسی بھی رکن کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شیعہ تنظیم کے عہدیدار کو زخمی کر دیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس حملے کے بعد احتجاجی مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑکیں بند کر دیں۔ مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک شیعہ رہنما قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ تنظیم وحدت المسلمین پاکستانی کشمیر کے سیکرٹری جنرل علامہ تصور الجوادی اور ان کی اہلیہ کو بدھ کے روز مظفر آباد کے قریب جہلم ویلی روڈ پر ایک کار پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں تصور الجوادی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں شیخ خلیفہ زید النعیان اسپتال مظفر آباد لایا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ ان کی اہلیہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کے بارے میں پاکستانی کشمیر کی پولیس کے ڈی ایس پی وحید گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذہبی رہنما پر فائرنگ کرنے والے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
فی الحال تو اتنا ہی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے کہ ایک کار آئی ہے اور بلیک کلر کی، اس میں سے ایک بندے نے فائر کیے ہیں اور کار آگے کی طرف بھاگ گئی۔ یہ چار وائف تھی ان کی، خون بانڈی اپنے سسرال جا رہے تھے۔ یہ بہت 11 بجے کے قریب کا واقعہ ہے، ابھی ہاسپٹل ہیں، آپریشن ہو رہا ہے۔
اس واقعے کے بعد وحدت المسلمین کے حامیوں نے مظفر آباد شہر کی تمام سڑکیں ٹائر جلا کر بند کر دیں اور شام گئے تک سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ عمومی طور پر پرامن تصور کیا جاتا ہے، جہاں مذہبی منافرت کے واقعات کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مجلس سے وحدت مسلمین کے سینئر رہنما علامہ سید تصور الجوادی پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کریں۔ پاکستانی کشمیر کے دیگر سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
بھارت کے خلائی ادارے نے ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ زمین کے خلائی مدار میں پہنچا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ بھارتی خلائی اسٹیشن سے لانچ کیے جانے والے راکٹ نے امریکہ سمیت کئی ملکوں کے چھوٹے سائز کے سیٹلائٹس مدار میں پہنچائے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے بدھ کے روز ایک ساتھ 104 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے روس کے اس ریکارڈ کو توڑ کر جو اس نے 2014 میں ایک ساتھ 37 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر بنایا تھا، ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ چھوٹے سیٹلائٹ خلائی تحقیق کے ادارے اسرو کی خلائی گاڑی PSLV C-37 سے بھیجے گئے۔ PSLV نے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا کے ستیش دھمن خلائی مرکز سے صبح 9:28 پر اپنی پرواز بھری۔ یہ اس کی 39ویں پرواز تھی۔ اسے 70 منٹ کے بعد 11 منٹ کے اندر مصنوعی سیاروں کو یکے بعد دیگرے مدار میں نصب کرنا شروع کر دیا۔ 104 مصنوعی سیاروں میں 3 بھارت کے ہیں اور 101 غیر ملکی ہیں، جن میں 96 امریکہ کے اور اسرائیل، متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور قزاقستان کے ایک ایک ہیں۔ اس سے قبل بھارتی خلائی ادارے نے گزشتہ سال جون میں ایک ساتھ 20 سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر ایک قومی ریکارڈ بنایا تھا۔ ان 20 میں سے 13 امریکہ کے تھے۔ اسرو کے چیئرمین SS کرن کمار نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک مصنوعی سیارے کا وزن 730 کلو گرام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 600 کلو گرام مزید وزن خلا میں بھیجنے کی صلاحیت تھی۔ اس کے لیے ہم نے 101 دوسرے سیٹلائٹ کو بھی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر بی جیا کمار نے خبر رساں ایجنسی رائٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک عظیم لمحہ ہے، آج ہم نے تاریخ رقم کر دی۔ صدر پرنب مکرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اسرو کو مبارکباد دی ہے۔ صدر نے کہا کہ آج کا دن ہمارے خلائی پروگرام کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ یہ کامیابی ہماری خلائی سائنسی برادری کے لیے فخر کی بات ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز میڈیا کی ان رپورٹس پر نئی تنقید کی ہے جن میں روس اور ان کے درمیان روابط کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے انٹیلیجنس اداروں پر الزام لگایا جو ان کے مطابق اخباری اداروں کو غیر قانونی معلومات افشا کر رہے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے متعدد پیغامات میں ٹرمپ نے ان خبروں اور مضامین کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی مہم کے ساتھیوں کے اور مستعفی ہونے والے مشیر مائیکل فلن کے روس کے عہدیداروں کے ساتھ رابطوں کی خبروں کا مقصد نومبر کے انتخابات میں ان کی کامیابیوں کو کمزور کرنا ہے۔ روس نے آج بدھ کے روز نیو یارک کی اس رپورٹ کو مسترد کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ارکان اور ان کے دوسرے رفقا نومبر کے امریکی انتخابات سے پہلے روسی خفیہ حکام کے ساتھ کسی رابطے میں تھے۔ ٹائمز نے اطلاع دی تھی کہ 4 موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خفیہ ایجنسیوں نے ٹرمپ کے ایک وقت کے انتخابی مہم کے مینیجر پال مینیفورٹ اور متعدد دوسرے ساتھیوں کی ٹیلی فون کالز پکڑی تھیں اور ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ ٹائمز کا کہنا ہے کہ مینیفورٹ نے ان اطلاعات کو لغو قرار دیا۔ ماسکو میں صدارتی ترجمان دیمتری پیسکوف نے بدھ کے روز کہا کہ خبر حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن ضروری نہیں کہ کسی دو ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے بدھ کے روز واشنگٹن کے دورے سے قبل نامہ نگاروں کے ساتھ ایک بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اس بارے میں ہدایات نہیں دے گا کہ امن کی شرائط کیا ہوں گی، بلکہ اس کی بجائے دونوں فریق آخر کار جو فیصلہ کریں گے وہ اس کی حمایت کرے گا۔ اب جب مسٹر نتنیاہو امریکہ روانگی کے لیے تیار تھے، انہوں نے کسی فلسطینی ریاست کے موضوع پر کوئی واضح بات نہیں کی۔
The alliance between Israel and America has always been extremely strong. It's about to get even stronger.
اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اتحاد ہمیشہ انتہائی مضبوط رہا ہے اور یہ اب اور بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور میرے درمیان خطے سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں مکمل اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہ اتفاق رائے مواقع کے بارے میں بھی ہے، اور ہم ان دونوں حوالوں پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بہت سے شعبوں میں تعلقات بہتر بنانے پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے۔ امریکہ کا سرکاری موقف ایک عرصے سے یہی رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کو الگ الگ ریاستوں میں منقسم ہونے کے کسی معاہدے پر گفت و شنید کرنی چاہیے، جس کے تحت فلسطینیوں کو امکانی طور پر غزہ، مغربی کنارے کے پورے یا کچھ حصوں اور مشرقی یروشلم کے ان کے تصور کیے گئے دارالحکومت کا کنٹرول حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ بھی دو ریاستی طریقے کی حمایت کرتا ہے۔ امن کے بارے میں ہونے والے آخری مذاکرات لگ بھگ 3 سال قبل کسی معاہدے تک پہنچے بغیر منقطع ہو گئے تھے۔ بدھ کے روز کے مذاکرات توقع ہے کہ ایران پر مرکوز ہوں گے، جس نے 2015 میں اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے 6 عالمی طاقتوں کے ایک گروپ کے ساتھ خود پر عائد پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنے جوہری ہتھیاروں کی پیداوار روکنے کا معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ نتنیاہو اور ٹرمپ دونوں کو پسند نہیں ہے، جو دونوں ہی کہہ چکے ہیں کہ معاہدہ ایران کے بہت زیادہ حق میں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکی سینٹ میں ہونے والی ایک سماعت میں پاکستان سے متعلق بیانات پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، جن میں پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے بارے میں تحفظات ظاہر کیے گئے تھے۔ پروگرام جہاں رنگ میں اس موضوع پر ایشیا سینٹر کے ایسوسی ایٹ وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر معید یوسف اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پرانے تحفظات کے ساتھ نئی انتظامیہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر معید یوسف نے کہا،
دیکھیے یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ تحفظات پرانے ہیں، انتظامیہ نئی ہے، اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ انتظامیہ کچھ مختلف ہے، پرانی جو اوباما ایڈمنسٹریشن یا بش ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کے ہے، تو شاید کوئی ایسا فیصلہ کرے جس میں امپلس ہو، جس میں ایک تبدیلی ہو پالیسی کی۔ جب بھی آپ پاکستان کا معاملہ دیکھتے ہیں آپ کو نظر یہ آئے گا، یہ جنرل نکلسن نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، بہت سے اور کمانڈرز بھی کہہ چکے ہیں، کچھ حال ہی میں رپورٹس بھی آئیں پاکستان پہ، کافی تنقید کی گئی، کچھ سجیشنز دی گئی ان تھنک ٹینکس کی رپورٹس میں کس طرح پاکستان کو ہینڈل کیا جائے، لیکن جب بھی آپ وہ لسٹ دیکھتے ہیں، وہ فہرست دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں یا تو کی جا چکی ہیں یا سوچی جا چکی ہیں۔ کم از کم پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ مشکل اس لیے ہے کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں سلامتی کی شکل دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی جو پالیسی پہ رائے رکھی جاتی ہے اس سے لگتا ہے ان پالیسیز کی وجہ سے جو ہے کچھ خطے میں جو ہے سلامتی کی طرف بات نہیں بڑھ رہی، تو ایک بہت بڑا پیراڈاکس رہا ہے امریکی پالیسی کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تمام باتوں کو دیکھ کے، ان کا جائزہ لے کے، تمام یہ جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کریں، تو بات وہیں واپس آ جاتی ہے جہاں پہلے ہے کہ اب بہت سے لوگ بہت سی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں پالیسی میں تبدیلی، اور امید بھی یہ ہے بہت سے لوگوں کو کہ کوئی تبدیلی ہوگی جس سے پاکستان کا رویہ بدلے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنے ویریبلز مختلف قسم کے اس میں ہیں کہ شاید آپ کو زیادہ پالیسی میں چینج نظر نہ آئے اور وہی مور آف دا سیم اپروچ رہے. اگر تبدیلی ہوئی تو اس انتظامیہ کے نیچے ایک بڑی تبدیلی ہوگی, وہ کس طرف جاتی ہے وہ اب دیکھنا ہوگا. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت امید یا پروبیبلٹی نظر آ رہی ہے وہ مور آف دا سیم کی ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال سے بھی اسی بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ انہی پرانے تحفظات کے ساتھ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ جیسا کہ مویز یوسف کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی تو بہت بڑی تبدیلی ہوگی, کس نوعیت کی تبدیلی ہو سکتی ہے یا پھر یہی ہے کہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی؟
تو اس علاقے میں سٹیبلٹی پیدا کی جائے, لیکن اس کو سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے اگر آپ پاکستان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو پھر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو ایسی کنڈیشن میں پالیسی کو ریوائز کرنا ضروری ہے. وہ کس طریقے سے ریوائز کی جائے گی وہ ایک عام بات آ جاتی ہے, اور ڈاکٹر موری جو کہہ رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. دراصل مشکل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے, چونکہ وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے, تو پھر کچھ لوگوں کا معاملہ آ جاتا ہے. آخر کار پاکستان کو وہ کیا چیز ملتی ہے امریکہ سے جس کو اگر وڈرا کر لیا جائے تو پاکستان اپنی پالیسی بدل دے گا؟ جہاں تک ایڈ کا معاملہ ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ بالکل بے معنی قسم کا معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے. یاد رہے کہ امریکہ کی جو ایڈ ہے وہ کوئی $3 پر کیپٹا پر ایئر کے حساب سے اضافہ کیا پاکستان کو, جو کہ ایک ڈنر خریدنے کے لیے بھی قابل نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ سوچنا کہ اگر آپ اس ایڈ کو کم کر دیں گے تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا, اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی. جہاں تک ملٹری ریلیشن کا معاملہ ہے, یس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن دونوں ممالک اس کو پہلے سے بہت پہلے سے دیکھ رہے تھے, اور خاص طور پہ پاکستان میں پہلے سے ہی بڑی ٹرانزیشن شروع ہو گئی تھی کہ امریکہ کے اوپر ڈیفنس ڈیپینڈنس ہے, اس کو کم سے کم تر کر دیا جائے. اب کیا رہ جاتا ہے, اور کیا ایسے ایشوز ہیں جن کو امریکہ استعمال کر سکتا ہے, ان کو بڑی آبجیکٹیولی دیکھنا ضروری ہوگا. اگر آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے تھریٹن کیا جائے جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو جائے, تو پھر اس علاقے کا فائدہ نہیں ہوتا, اس علاقے میں انسٹیبلٹی اور پھیل جاتی ہے. تو کیا دیٹس واٹ امریکہ وانٹس, بڑا مشکل ہے یہ کہنا. لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس کے متعلق ایویلیویشن ہوگی اور اس ایویلیویشن کے بعد کچھ فیصلے کیے جائیں گے. اور ڈاکٹر موری کا کہنا درست ہے کہ امید یہ کرنا کہ وہ بڑے فنڈامنٹل قسم کی چینج ہوگی بہت مشکل لگتا ہے.
بہت بہت شکریہ.
بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ صومالیہ کے لوگوں کو ان کے قومی انتخابی عمل اور صومالیہ کی وفاقی حکومت کے آئندہ صدر کے طور پر محمد عبداللہ محمد کے انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہے. امریکہ نئے صدر اور حکومت کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کرنے کا منتظر ہے. محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہم صومالیہ میں صومالی سیکورٹی فورسز اور افریقی یونین مشن کی گزشتہ 6 مہینوں کے دوران انتخابی عمل کے لیے نسبتاً محفوظ ماحول مہیا کرنے پر تعریف کرتے ہیں. اس مرحلے میں ملک کے لیے آگے کی جانب ایک اہم قدم کی نشاندہی ہوتی ہے. مسٹر ٹونر نے کہا کہ ہم پورے ملک میں نوجوانوں اور خواتین سمیت ہزاروں صومالیوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے 2012 کے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے. تاہم انتخابی عمل میں بےقاعدگیوں کے بارے میں متعدد معتبر رپورٹوں پر افسوس ہے. ہم صومالیہ کی نئی انتظامیہ کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ بدعنوانی کے خاتمے اور 2020 میں ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کی خاطر مضبوط انتخابی ادارے قائم کرے. ایک نئی حکومت کا قیام صومالیہ کے بڑے مسائل پر توجہ دینے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے. ان میں سے فوری توجہ کا حامل شدید خشک سالی, بڑھتی ہوئی قیمتوں, خوراک تک بدستور محدود رسائی اور بارش نہ ہونے کی پیش گوئی کے پیش نظر قحط کا ممکنہ خطرہ ہے. امریکہ مفاہمت کے فروغ, خشک سالی سے نمٹنے, سلامتی اور حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط اداروں کی تشکیل اور صومالیہ کے لوگوں کی ترقی کی خاطر صدر اور نئی حکومت کے اشتراک سے کام کرنے کا منتظر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آپ بھی نائی سے محروم کسی شخص کو تھیٹر آتے دیکھ کر یقیناً حیران ہوں گے، مگر امریکہ میں آج کل ایسی تھیٹر کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو خصوصی پرفارمنس کے ذریعے نابینا افراد کی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ اس خصوصی پرفارمنس میں سٹیج پر ہونے والے ایکشن کو رواں تبصرے یا کمنٹری کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ خصوصی آڈیو صرف نابینا افراد ہی سن سکتے ہیں کہ ان کے کانوں کے ساتھ ہیڈ فونز لگائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تھیٹر ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں بھی ہے، اسے ایوری مین تھیٹر کا نام دیا گیا ہے۔
Hi, how are you? Great. Welcome to Everyman Theater. Thank you very much, very much, very much for coming.
تھیٹر میں آنے والوں کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ مرکز کیڈ اس ایوری مین تھیٹر کے ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تھیٹر میں پیش کیے جانے والے کھیل کو خاص طور پر نابینا افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے وہ اسٹیج پر پیش کیے گئے کھیل سے محظوظ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ کمپنی نابینا افراد کو ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے سٹیج پر بھی لے آتی ہے اور وہاں موجود چیزوں کو چھو کر محسوس کرنے اور ان سے متعارف ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نابینا افراد کو کھیل سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تھیٹر کا سٹاف نابینا افراد کو سٹیج پر لانے میں مدد دیتا ہے۔ ذرا سنبھل کے، یہاں گاؤ تکیے اور چادریں پڑی ہیں۔ خاتون کہتی ہیں لگتا ہے یہ کوئی پرانا گھر ہے۔ ہاں، یہ پرانا گھر ہی لگتا ہے۔ ایوری مین تھیٹر کئی برسوں سے نابینا افراد کو سٹیج کا ٹچ ٹور کرا رہا ہے۔ راجر ولیم بینائی سے محروم شخص ہیں اور باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چشم تصور سے سٹیج پر رونما ہونے والے واقعات کا عکس بناتے ہیں، آوازوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ کیسے نظر آ رہے ہوں گے۔ مروز پیرے بھی ایک نابینا ہیں جو ایوری مین تھیٹر میں موجود ہیں۔ انہوں نے سٹیج کا ٹچ ٹور کرنے سے پہلے سٹیج پر بیٹھ کر ڈراما محسوس کیا۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ہم آنکھوں کی بجائے دماغ سے دیکھتے ہیں، سوال چیزوں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ حاصل ہونے والی معلومات کو کسی شکل میں ڈھالنے کا ہے۔ ایوری مین تھیٹر کو اس طرح کے ٹور سے ضروری نہیں کہ ہر بار ٹکٹوں کی فروخت کی صورت میں آمدنی حاصل ہو، لیکن مارکس کیڈ کہتے ہیں کہ وہ تھیٹر کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں جو بصورت دیگر سٹیج پرفارمنس دیکھنے کے لیے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوزین لوگ کے ساتھ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. اور اس کے بعد ایک اور نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا, اس کے میزبان ہوں گے اسد حسن. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.